أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے 109 تک تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مضامین بیان فرمائے ہیں جس میں مقصود بھی ذکر ایک خاص مضمون ہے. گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمانوں میں جب شر آ جائے گا تو پھر دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے حالات کا تعلق مسلمانوں سے ہے. اگر مسلمان صحیح رہیں گے تو دنیا کے حالات صحیح رہیں گے، اگر مسلمان صحیح نہیں رہیں گے تو دنیا کے حالات صحیح نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ، اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے اور غیر مسلموں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے. اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جان رکھی ہے وہ اپنے حکموں کی رکھی ہے. جتنے تھنگس ہیں، چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، ان کی جو جان ہے وہ اللہ کا حکم ہے. جب کسی زندہ چیز میں سے جان نکل جاتی ہے اور اس پر مردے کا حکم لگ جاتا ہے، میت کا، تو اس میں خرابی آ جاتی ہے. کسی بھی جاندار چیز میں سے جان نکل جائے گی تو وہ پھول جائے گی. ایک تو اس کے اعضا کام کرنا چھوڑ دیں گے اور دوسرے یہ کہ اس کی باڈی جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوگی اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھول جاتی ہے، پھر اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پھٹ جاتی ہے، پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب اس کائنات سے اللہ کا حکم نکل جائے گا تو یہ کائنات مردہ ہو جائے گی، اور اللہ کا حکم اسلام میں ہے۔ جب اسلام آ گیا تو اب اللہ کا حکم اسلام میں ہے اور اسلام مسلمانوں کے پاس ہے، تو اب اگر مسلمانوں کے پاس اسلام رہے گا تو اس کائنات میں زندگی رہے گی، اور اگر مسلمانوں کے پاس اسلام نہیں رہے گا تو اس کائنات میں زندگی نہیں رہے گی۔ اب زندگی زندگی میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے زندگی ہے اس میں سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، مگر مردگی کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، اس کو موت کا حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ دوا خانوں میں اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، مختلف مشینیں انہیں لگی ہوئی ہیں، پیرالائز بنے ہوئے ہیں، ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، کڈنی کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، جو کوما میں گئے تو آئی نہیں رہے، لیکن مردہ ہونے کا حکم بھی نہیں لگاتے اس کو، گھسیٹتے رہتے ہیں، کام چلاتے رہتے ہیں۔ اس سے دوسروں کو تو فائدہ ہوتا نہیں، الٹا دوسروں کے لیے وہ مصیبت ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے بھی۔ مگر ہے بارہ جان تو ہے، جب تک جان ہے اس کے ساتھ احکام بھی ہیں، اس لیے بالکل کائنات کے مردہ ہونے کا حکم جب لگے گا جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا دین کی دوسری باتیں تو ہے نہیں، لیکن کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر پورا ہی مردہ ہو جائے گی کائنات۔ اور جب تک یہ اللہ اللہ کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھینچتے رہیں گے، اس میں کوئی اللہ کہنے والا رہے گا اللہ پاک اس کو کھینچتے رہیں گے۔ لا تقوم الساعة حتی تقال اللہ اللہ، جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی، حالات چاہے کتنے ہی بگڑ جائیں گے مگر ختم نہیں کیا جائے گا اس کو۔ جیسے اس آدمی کا فنرل نہیں کر دیا جاتا جس آدمی میں جان ہے، کسی بھی درجے میں ہے، کچھ کام نہیں کرتا لیکن ہے، مگر یہ کہ آپ اس کو جو ہے نا ملا جلا کے اندر زمین میں نہیں ڈال سکتے۔ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتقاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کسی بھی درجے میں اس دنیا میں ایک آدمی کے پاس بھی ہوگی تو جان پوری دنیا کو ختم نہیں کیا جائے گا، مجموعی طور پر پوری کائنات کو نہیں ختم کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بات کی کتنی قیمت ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کتنی قیمت ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ گنہگار سے گنہگار مسلمان کی بھی کتنی قیمت ہے۔ مسلمان چاہے کتنے ہی گنہگار ہے لیکن وہ پھر بھی دنیا کی جان ہے، کائنات کی جان ہے، کیونکہ ہے اس کے عقیدے میں اللہ ہے اور وہ کبھی اللہ کہتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ جتنے آدمی میں جان ہوگی اور اس کے اعضا جتنا فنکشن میں ہوں گے اتنا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر جان پوری ہے اور ظاہری باطنی سارے آرگنز اس کے اچھا کام کر رہے ہیں، اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہیلتھی آدمی جو ہے اس کے نتائج الگ ہیں، اس کے احوال الگ ہیں، اس کے ثمرات الگ ہیں۔ جان ہونا اس کے ساتھ جاندار ہونا، پھر آنکھیں بھی صحیح کام کرتی ہوں، پھر زبان بھی، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، دل دماغ بھی، صلاحیت آدمی کے پاس ہو تو کہنے ہی کیا۔ جس درجے میں مسلمانوں کے پاس میں اسلام ہوگا اس درجے میں دنیا میں کائنات میں زندگی اچھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر اسلام کامل آ گیا تھا، 100% آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کائنات پر یہ اثر پڑا کہ کائنات 100% صحیح ہو گئی تھی، صحیح چل رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو حضرات صحابہ کے ساتھ میں جوڑ دیا تھا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر تاریخ میں اس کا ثبوت نہ ہو اور صحیح سندوں کے ساتھ میں وہ چیز مسلمانوں کے پاس نہ پہنچی ہوتی تو آج کا مسلمان خود اپنے بزرگوں کے واقعات پر یقین نہ کرتا، دوسرے تو خیر کیا کرتے۔ مگر اللہ پاک کا اپنا انتظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے واقعات کو مستند ذرائع سے محفوظ فرما دیا. مسلمان کو بھی یقین کرنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اعمال کے ساتھ کائنات کا پورا نظام جڑ گیا تھا صحابہ کی, اور کائنات صحابہ کے مسخر کر دی گئی تھی, کائنات کر دی گئی تھی. آپ حیرت کریں گے, پانی پر ان کی حکمرانی چلنے لگی تھی, حالانکہ پانی پہ کون اپنی حکومت چلاتا ہے. ہوا پر ان کی حکومت چلنے لگی تھی, زمین پر ان کی حکومت چلتی تھی. آج تک معلوم ذرائع میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ارتھ کوئک پر قابو پا سکے. کتنی ترقی ہو گئی, یہ تو پتہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی آئے گا, اتنی دیر پہلے پتہ چلا لیا. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈگری پر آئے گا, اس کی طاقت کتنی ہوں گی, اس کو بھی ناپنا شروع کر دیا ہے. یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جب آئے تو کم سے کم نقصان ہونے کے لیے کیا ہم تدبیر کر سکتے ہیں, وہ بھی کرنے لگے ہیں. مگر آنے نہ دیں, روک دیں, یہ نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے واقعات صحابہ کے زمانے میں ہوئے کہ زلزلے پر ان کو قدرت تھی, تاریخ سے ثابت ہے. زلزلہ ان کے کنٹرول میں تھا, زلزلہ آیا انہوں نے روک لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے ایک پہاڑ پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں, زمین حرکت کرنے لگی, زلزلہ آ گیا. انہوں نے اپنے پیر سے زمین کو مارا اور یہ کہا کہ رک جا, اس لیے کہ عمر تیرے پیٹ پہ موجود ہے. یہ کہا عمر تیری پیٹ پہ موجود ہے, یہ کہا, اور رک گیا زلزلہ. آگ پر اللہ نے ان کو قابو دے دیا تھا, کیونکہ پہاڑی کے اندر سے ایک دم آگ نکل گئی اور حضور نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی تھی. اتنی اونچی ایسے فوارے آگ کے جس کے ہمیں پتہ نہیں کیا پٹرول کھل گیا تھا یا کیا ہوا تھا, اللہ عالم. اور وہ بڑھنا شروع کر دیا تھا, اس نے شور مچ گیا, گل ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کا زمانہ تھا, ان کو اطلاع ہوئی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی انتظام کرتے ہیں. حضرت تمیم داری کو بلایا, صحابی مشہور صحابی ہیں تمیم داری, ان کو ایک چھڑی دی اور یہ کہا کہ ذرا آگ کو مار کے وہیں سے بھگا دو جہاں سے آئیے, اس کو وہیں پہ بھگا دو جہاں سے یہ آئیے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرضی کہانی ہے کیا, زمانے میں جو کہانی فرضی بناتے ہیں شاعری کو, حالانکہ ایک تاریخی واقعہ ہے, حضرت عمر کی سیرت میں موجود ہے اور سند کے ساتھ ہے واقعہ سب. حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سارے واقعات کو سند کے ساتھ بیان کیا کہ اس کی سند کیا ہے. نہیں یہ ویسی کہی ہوئی بات ہے یا یہ کہ یہ کہاں کہاں سے منتقل ہوتی ہوئی آئی کہ واقعتاً ایسا ہوا, بیچ کے سارے لوگ سچے ہیں. حضرت تمیم داری نے عرض کیا کہ میں ایک گنہ گار آدمی, آپ مجھے ایسی ذمہ داری کا کام لگا رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جاؤ, جو کہہ رہا ہے امیر وہ سنا. حضرت تمیم داری نے چھڑی سے مار کے آگ کو واپس کیا ہے اور یہ تاریخ واقعہ ہے. حضرت عمر خود جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے اپنے صحابی اپنے ساتھی کو بھیج دیا کہ تم جا کے یہ کام کراؤ. آگ پر ان کا کنٹرول, ہوا پر ان کا کنٹرول, حالانکہ ابھی یہ پورا یہ جو سسٹم ہے یہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا, اس کی دریافت نہیں کیا گیا تھا. اتنا تو پتا چل گیا نا کہ بھائی کس کیسے جو ہے نا, یعنی ذرائع ابلاغ اور یہ ریڈیائی لہروں سے کام کیسے لیا جاتا ہے. آج کل آلات دریافت ہو گئے, اب لیا جا رہا ہے, سیٹلائٹ کا سسٹم قائم ہو گیا, اس کے ذریعے سے کتنے کام چل رہے ہیں. یہ چیز تو تھی پہلے, اس کے وسائل اب سامنے آ گئے, پہلے وسائل نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وسائل کے بغیر یہ ساری چیزیں ان کے قابو میں کی ہوئی تھی. وسائل نہیں تھے, کام تھا مقصد. ہوا پر حکم کیا, خطبہ دیتے دیتے اعلان کر دیا کہ ساریہ اپنا رخ جو ہے نا دوسری طرف کرو, دشمن جو ہے نا دوسری طرف ہے, سینکڑوں میل کی مسافت ہے یہاں کو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, دیتے دیتے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. بعد میں جب واپس آیا لشکر تو انہوں نے بیان کیا کہ قصہ یہ ہوا کہ ہم تو ایک ایسی جگہ پر تھے کہ اگر وہیں ہوتے تو پیٹ جاتے بری طرح دشمن سے. حضرت عمر کی آواز آئی امیر لشکر کو, ساریہ لشکر کے ذمہ دار تھے, کہا کہ ساریہ ادھر جاؤ. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوا تھا, یہ کب آئی تھی آواز, یہ انہوں نے کہا کہ فلاں وقت آئی تھی. اس کو جو ٹیلی کیا تو حضرت عمر کی خطبہ دینے کا ٹائم تھا, وہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. دیکھنے کا کام بھی ہوا اسی وقت, بولنے کا کام بھی ہوا اور ہوا نے پہنچا بھی دیا. یہ موبائل نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, مگر تھے. یہ جو نظام اندر ہے جس کو آج انسان نے سائنس کے ذریعے سے دریافت کیا, یہ تھا, اس سے فائدہ اٹھایا صحابہ نے, اللہ نے یہ مسخر کیا تھا ان کو. پانی کو حکم دے دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تجھے رکنا نہیں چاہیے. نہر دریا کو کہا, نہر کو کہا, دریائے نیل کو, اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ جو روح ہے نا اصل ان لوگوں کے پاس یہ تھی, جو اللہ کا حکم تھا وہ جاندار تھا, بالکل ہیلپ فل روح ان کو حاصل تھی, پوری صحت والی چیز اللہ پاک نے ان کو عطا کی ہوئی تھی کہ ہم شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے. اور شریعت کے خلاف کیا کام کرنا تھا, ہر سال ایک مرتبہ دریائے نیل میں ایک لڑکی کو پھینک دینا پڑتا تھا, بھائی اس کا کیا قصور ہے, ایک لڑکی کو بنا سنوار کے پھینک دیا جائے, وہ ڈوب کے اس میں مر جاتی تھی, پانی میں تو جانی شروع ہو جاتی تھی. پتا نہیں کیا عقیدہ باندھا ہوا تھا جاہلوں نے. اور اللہ کی ایک عادت ہے کہ اگر قوم کسی کے بارے میں کوئی بدعقیدگی قائم کر لیتی ہے نا, تو سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو چلنے دیتے تھے کہ یوں چلا لیتا. تم یوں مانتے ہو نا, بھیڑ یہاں امتحان کا موقع ہونے کی وجہ سے کیا ہے, ٹھیک ہے تم ایسا کر لو اپنا کام. اور یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا جو اشتراج ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. جس آدمی کو, جو آدمی اپنا عقیدہ غلط طریقے سے بھی کسی سے باندھ لیتا ہے تو وہاں اس سے کام نکلنا شروع, بظاہر اس کو لگتا ہے کہ کام اس کا وہیں کیوں ہو رہا, کرتے تو جب بھی اللہ ہی ہیں, کرتے تو جب بھی اللہ ہی, لیکن اس کا اپنا فہم ایسا بن جاتا ہے اور ایسا اس میں مطابقت نظر آتی ہے کہ ایسے ہی ہوا. جتنے ہندو پجاری ہیں بتوں کے, مورتیوں کے, مال کی لین کی پوجا الگ کرتے ہیں, جان کی لین کی پوجا الگ کرتے ہیں, اب ان کا عقیدہ ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوجا کرتے ہیں برکتوں سے کام بڑھ جاتا ہے ہمارا, پوجا نہیں کرتے ہیں تو کام گھٹ جاتا ہے. اپنا عقیدہ وہاں سے بنایا تو اللہ نے کہا تمہیں یہ عقیدہ بنایا تو یہیں سے کام لے لے, فی الحال پٹائی وہاں ہوگی. ہاں تجھے کہ یہ بتا یہ کہاں سے کر رہا تھا, یہ بت تجھے کہاں سے لا کے دیتا تھا یہ بتا, یہ کب سنتا تھا یہ بتا, تیری بات اس نے کب سنی وہ بتا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار, اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کیا ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی شراب سے پانی کی امید رکھے. تو شراب ان یقیاتی سب ضمان ما, ایک ایسا شراب ایسی ریتی جو پانی کی طرح نظر آتی ہے دھوپ میں اور پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے, حتی اذا جائے ہو لیں گے بھی گھوسے گا, وہاں آتا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وجد اللہ عندہ, اللہ وہاں ہوتا ہے, توفع ہو حساب ہو حساب نمٹا دیتا ہے اس کو, وہیں مر جاتا ہے پھر وہ پیاس میں. جو غیر اللہ کے ساتھ عقیدہ کرتے ہیں, حقیقت یہ کہ وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے, مگر اس نے اپنا, اس کا اپنا دماغ جو ہے نا ایک قسم کا خاص عقیدہ اس کے ساتھ قائم کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے حساب وہاں ہوں گا. بعد میں پوچھوں گا کہ یہ تو نے کس بنیاد پر یہ عقیدہ بنایا تھا, اور یہ میں پوچھوں گا یہ ثابت کر کے جب تو پکارتا تھا تو یہ سنتا تھا, یہ ثابت کر, اور یہ ثابت کر کے جب تو پکارتا تھا تو یہ سنتا بھی تھا, پھر یہ تیری ضرورت پورا بھی کرتا تھا, اس کے پاس کہاں پہ آئی تھی. قرآن کریم میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے بتوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں مشرکین, ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاس تو وہ آنکھ بھی نہیں ہے جو پوچھنے والے کے پاس ہے, یہ تو دیکھتی بھی ہے ادھر ادھر, اس کی ادھر ادھر گھومتی ہے, یہ ان کو تو ویسی آنکھ بھی نہیں ہے, وہ خارج کھڑے کے کھڑے پتن کی آنکھ بنی ہوئی, ویسے کان بھی نہیں ہے, وہ کان کا ایک نقشہ سا بنا ہوا ہوتا ہے مورتی سے, ہم لوگ آئیو نے سیرو نہ بھی ہے, ایسی آنکھ ہیں ان کے پاس جس سے وہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ آزاد نہیں ہے سماؤ نہ بھی ہے, ایسے کان ہیں ان کے پاس جس سے وہ سنتے ہیں, بس عقیدہ ایسے قائم کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے معاملہ تھا مشرکین میں عقیدہ زمانے جاہلیت میں قائم کیا ہوا تھا کہ پانی میں اگر عورت کو چھوڑ دیا جائے ایک لڑکی کو تو پانی کی تو یعنی ختم ہو جائے گی, پانی آ جائے تو یعنی آ جائے گی, بارش پانی کا سلسلہ چل پڑے گا, اللہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب علم نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, توحید نہیں تھی, تو عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا, کیسے ان کی بے وقاتی تھی, بے عزتی تھی, حقوق کے پامالی تھی, زیادتی تھی, ایک لڑکی کو پکڑتے تھے اور بھینٹ چڑھا دیتے تھے, اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب معلومات ہے تو عمر نے صاف طور پر ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام, اور وہ کہا کہ دریا میں ڈالو اس کو, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت عمر نے چٹھی لکھی ہے دریائے نیل کے نام, بھائی کوئی انسان نہیں ہے, کوئی جاندار چیز نہیں ہے, سمجھنے والی مخلوق نہیں ہے, لیکن جب وہ چٹھی ڈالی گئی پانی بہنا شروع ہو گیا, وہ بہانا جو شروع ہوا تو ہر سال جس وقت میں وہ رکا کرتی تھی وہ بھی نہیں رکنے لگی, اللہ کی شان. عوامر الہی ان کے پاس میں زندہ تھے تو روح حاصل تھی کائنات کی, تو کائنات مسخر تھی ان کے لیے, جنگل کے درندوں کو اپنا لیا، وہ مان لیتے تھے ان کی بات، جنگل کے درندے ان کی بات مان لیتے تھے. مشہور واقعہ ہے. افریقہ کے جنگل میں صحابہ کرام کی جماعت پہنچی، لشکر پہنچا صحابہ کا، انہوں نے وہاں چھاونی بنانے کو طے کیا، آگے ان کو جہاد کرنا تھا. امیر لشکر نے یہ کہا ایک صحابی سے کہ تم کسی جنگل کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ بہت درندے ورندے بہت نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں برف، ہزاروں ہزاروں برف کا جنگل، اس میں کون سا درندہ نہیں ہوگا جو وہاں پیدا نہ ہوا ہو، نہ رہتا ہو، نہ بستا ہو، آدمی کا بیٹھنا مشکل تھا. انہوں نے کہا کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کے اذان دے دو، زور سے اعلان کر دو، روز تم لوگ یہاں سے جاؤ، ہم تھوڑا دن یہاں رہنا چاہ رہے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں وہ الفاظ تک محفوظ ہیں جن الفاظ کو اس موقع پر کہا گیا تھا. صحابہ نے کہا تھا کہ ایها الحشرات والسباع نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے درندوں اور اے زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں اور سانپ بچھو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم محمد کے صحابہ ہیں. وَإِنَّا نَازِلُونَ هِنَا، اور یہاں قیام کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. فَرْحَلُوا عَنَّا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ، اگر اس کے بعد میں کوئی ہمیں ملے گا تو ہم مار دیں گے اس کو. اس وقت کہ وہ تو تلوار کے دھنی تھے، ان کو شیر مار دینا، بھیڑیا مار دینا، سانپ مار دینا، وہ ڈرتے ڈرتے نہیں تھے. آج ایسی بدھی لے آئی، اور ہمارے امریکہ میں تو کہنے کیا کہ ایک چوہا اگر گھر میں آ گیا تو پورا گھر پریشان ہے. آدمی دیکھنے میں بڑا سوچ بوجھ کا ہے، چوہا دوڑ رہا تو کرسی کے اوپر اس نے پیر لگا لیا، اس نے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. مرد کیا، عورت کیا، عجیب صورت حال ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. جب لوگوں کو عادت نہیں رہتی اور جفا کشی نہیں رہتی اور محنت نہیں رہتی تو پھر خزن کی کچھ بجلی آ جاتی ہیں، وہ اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی اپنے ہندوستان پاکستان کے بچے چوہوں کو پکڑ کے کھیل لیتے رہتے ہیں. وہ کوئی چوہا ان کو گھر میں نظر آئے جب ان کا تو کھیل ہی ہو جاتا ہے. پھر وہ سارے مل کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک اس کو پکڑتے نہیں، مارتے نہیں، چھوڑتے نہیں. یا ہمارے پاس یہ کہ سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ چوہے والوں کو کال کرتے ہیں کہ بھائی تم آؤ. صحابہ نے وہاں جنگل میں افریقہ کے لیے اعلان کیا کہ اس کے بعد اگر نظر آئیں گے تو ہم مار دیں گے، پھر نہیں بچیں، چھوڑیں گے کسی، ٹھہرنا ہم کو ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اعلان جیسے ہی جنگل میں گونجا، جنگل کے سارے درندے ایک طرف سے پورے جنگل کو خالی کر گئے جہاں پہ صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. ہر قسم کے درندے اس میں شامل تھے. اللہ پاک نے ایسی ان کو روحانیت عطا فرمائی تھی اور ایسا کائنات کو مسخر کر دیا تھا. من کان للہ کان اللہ لہ، ایک روایت ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ ومن کان اللہ لہ تابعہ کل شیء، اور جو اللہ، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی غلامی میں اور فرما برداری میں آ جاتی ہے. یہ نظارہ صحابہ کی جماعت میں عموماً دیکھے جاتے تھے. ایک آدھ آدمی، ایک آدھ ایسے بزرگ ہیں جو صاحب کرامت ہیں، ویسا نہیں تھا خالی، صحابہ تو سارے ہی بزرگ تھے. اس لیے اجتماعی طور پر ایسی برکتیں ان کے سامنے آ جاتی تھی. فرشتوں کو انہوں نے دیکھا، حالانکہ دنیا میں فرشتوں کو دیکھا نہیں جاتا، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا. جنات ان کے ساتھ کام کر لیتے تھے، کیونکہ بہت سے جنات ایمان لائے ہوئے تھے، قرآن پاک میں ذکر ہے. اور جنہ سے بات چیت ہو جانا یہ ہے وہ تو، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. عجیب اللہ پاک نے ایک نظام، تو جو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کا یہ حال ہو کہ کائنات اس حد تک ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی، ان کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کیا مسئلہ تھا دوسرے انسانوں؟ وہ انسانوں سے ڈر باقی تھا ان کو، لڑنے والوں سے ڈر باقی تھا ان کو، مخالفین سے ڈر باقی تھا ان کو، ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہاں بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت آمنیشن ان کے پاس ہے، بہت فوج ان کے پاس ہے، بہت مسلح وہ ہیں. اگر صحابہ کو بولتے تو صحابہ کہتے تھے کہ کافر کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ اس کو عقل نہیں ہوتی، جس کو عقل نہیں ہوتی اس کو زیر کرنا کیا مشکل ہے، یہ کہتے تھے. اس کو دبا لینا کیا مشکل ہے. اب خالد بن ولید کے سامنے ایک مرتبہ ایسے واقعہ آیا تو کہنے لگے قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ زندہ ہے. فرمایا کہ ایک زندہ کتنے مردوں کو کافی ہے، یہ پوچھا تھا انہوں نے ایک مرتبہ. اور یہ نہیں تھا کہ خالی بات بنانے کی بات ہے، چلو قرآن پاک میں ہے تو چلو انجوائے کرو بول کے، نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 60,000 آدمی سامنے ہیں، فوج ہے، میں اکیلا بس ہوں، اور میدان جنگ میں کہا تھا، کوئی وہ نہیں ہو رہی، تفریح نہیں ہو رہی تھی، کوئی جوک نہیں تھا، کوئی ہاں تو وہ عبیدہ ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اتنے قیمتی آدمی ہیں اور یہ کوئی بات بھی نہیں، معقولیت بھی نہیں ہے، اس میں کیا آپ اکیلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو چھ آدمی میرے ساتھ کر دیں، کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شورا بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ چھ آدمی کچھ آدمی کو چھوڑ دیں تو ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دینا ہے. تو پھر اب ہر خالد نے سننا، اچھا کچھ اور اضافہ کر دو، بارہ کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں اس میں بھی نہیں، بیس کر دو. کہنے کے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، یا تیس پہ راضی ہو گئے یا ساٹھ پہ راضی ہو گئے، غالباً ساٹھ پہ راضی ہو گئے. ہاں تو وہ بتا جو امیر لشکر پہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں ساٹھ پہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے تم ساٹھ آدمی ان سے نمٹ کے آ جاؤ. اب کھلے میدان میں ساٹھ ہزار کے سامنے ساٹھ آدمی جا کے نمٹ کے آ بھی گئے، کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. ساٹھ ہزار سے نمٹ کے آ گئے، پھر وہ بگا دیا، پچپن ہزار بھاگ گئے اور پانچ ہزار نیچے پڑ گئے تھے، یہ لکھا ہے تاریخ میں، نیچے پڑ گئے تھے اس میں پانچ کے دس ہو گئے تھے. اللہ پاک نے ایسی چیز، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جدھر جاتے تھے غلبہ ہو جاتا تھا اسلام کا، اور پھر ان کا اتنا اثر پڑتا تھا، اتنا رعب ہوتا تھا، ایسی وجاہت ان کی تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر خوخار قسم کا تصور نہیں بٹھاتے تھے وہ اپنا، لوگ ڈر کے حیدر کھا کے رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا. جن سے ملتے تھے وہ ان کے گھائل ہو جاتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے، ان کے وہ قریب ہو جاتے تھے. اتنے بڑے مرتبے کے ہونے کے باوجود کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، ان کی بودباش کلچر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، ایک برتن میں سارے مل کے کھا رہے ہیں، چھ آٹھ آدمیوں کے لیے ایک کٹورا ہے، اس میں ہاتھ ڈال کے کھا رہے ہیں، ایک برتن سے پانی پی رہے ہیں، بڑا برتن ہے اس میں پانی بھرا ہوا، پہلے اس میں پیا، پھر اس میں پیا، پھر اس میں پیا، پھر اس میں پیا. امیر ہے، امیر کا خادم ہے، خادم جو پہنا ہوا ہے امیر وہی پہنا ہوا ہے، وہ جو کھا رہا ہے یہ وہ کھا رہا ہے. فوج کا، فوج کے امیر ہیں، بلکہ پورے مسلمانوں کے امیر ہیں، اور سواری ایک ہے، اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی ہے. امیر نے کہا کہ سواری دونوں کے واسطے، تو بھی آدمی میں بھی آدمی، سواری دونوں کے واسطے، تھوڑی دیر تو بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا. دنیا بھر کے مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے اس کے اخلاق کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے خادم میں سواری کے اندر شیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی نیچے چلوں گا تھوڑی دیر تاکہ تو اکیلا پیدل نہ ہو جائے، اور پھر تو تھوڑی دیر پیدل چلنا، میں بیٹھ جاؤں گا، اور دونوں مل کے سواری پہ بیٹھنا، یہ سواری پہ ظلم ہے. تو جانور پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا تھا. اب اندازہ لگاؤ کہ لوگوں پر کیا تاثر اس کا پڑتا تھا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے تھے ان لوگوں کے بلانے پر، اس وقت کا یہ مشہور قصہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری باری میں، تمہاری میری باری مقرر کر لیتے ہیں. باری باری سے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے. کپڑا پھٹا ہوا ہونا عیب ہے، پیوند لگا ہوا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بند ہے بس کافی ہے. جیسے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک اچھا سا جبہ ڈال لیجیے، اس واسطے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ بہت مہذب اور تہذیب یافتہ لوگ ہیں، قیمتی کپڑے پہننے کی عادت ہے ان لوگوں کو. جہاں جا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ اس زمانے کے ڈیڑھ لاکھ روپیے کا، وہاں کے حساب سے جو سکہ چلتا تھا، ڈیڑھ لاکھ درہم کا جب تک کوئی آدمی لباس نہ پہنے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو دعوت میں ان کی شرکت کے واسطے ڈیڑھ لاکھ درہم کا تو جوڑا ہونا پڑتا تھا جب وہ اعلیٰ قسم کی دعوت میں شرکت کرنے کا اہل قرار دیا جاتا تھا، جب اس کو کارڈ ملتا تھا کہ تم جا شرکت کر سکتے ہو. آپ اندازہ لگاؤ، وہاں جا رہے تھے تو ان کو پھرتا تھا، ساتھیوں نے کہا کہ آپ ایک نیا جبہ اچھا سا ڈال لیجیے، ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سارے انسانوں میں ذلیل ترین تھے، ہم جو ہیں وہ کوئی بہت معزز لوگ نہیں تھے، اذل الناس، ہم ذلیل ترین لوگ تھے. اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور پھر اس سے عزت عطا فرمائی، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی. اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے، لباس سے، سواری سے، ڈیکوریشن سے، دوسری چیزوں سے عزت حاصل کریں گے تو خدا ہمیں ذلیل کر دے گا. پھر فلو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ، جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہم عزت کے طلبگار ہوں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو لباس نہیں چھوڑا انہوں نے، وہی اپنا پیوند والا جبہ ڈال کے جاتے رہے. اچھا جو باری کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا یہ تھوڑی تھا ان کو یہ معلوم ہو کہ جس وقت بالکل شہر قریب آ جائے گا, شہر کا دروازہ قریب آ جائے گا تو اس وقت میں سوار رہوں گا, میری باری رہیں گی, یہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ تم تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو, میں تھوڑی دیر چلتا ہوں, تم تھوڑی دیر چلا کرو, میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں. خدا کی کرمی, جس وقت شہر کا دروازہ قریب آیا تو اس وقت غلام کے بیٹھنے کی باری کا وقت تھا. اس نے کہا بھی کہ اب تو شہر قریب ہے, لوگ کیا بولیں گے, میرے کو امیر المومنین نہیں سمجھیں گے, آپ کو خادم سمجھیں گے, کہیں گے لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے تو باری کے لیے تو بیٹھ. وہ بیٹھا ہوا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑ کے جا رہے تھے اور شہر آ گیا سامنے, اور شہر کے دروازے پہ کچھ فصیل جو تھے ان کے بڑے بڑے پادری اور پوپ جو ہیں وہ فصیل کے اوپر کھڑے ہو کے نظارہ دیکھ رہے تھے اور کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی. جیسے انہوں نے دیکھا اس منظر کو, آدمی کے ذریعے سے چابی بھیج دی بیت المقدس, یہ لیجیے بولتے, اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ ہم نے کتاب کھول کے باضابطہ ایک ایک نشانی کو ان پر دیکھا ہے. خدا کی کرمی, پچھلی کتابوں میں یہ تک تھا کہ جب یہ بیت المقدس پر آئیں گے تو ان کا خادم سوار ہوگا سواری پہ, ان کو معلوم نہیں تھا حضرت عمر کا عالم, اور یہ چل رہے ہوں گے اپنے باری کے اعتبار سے, اور ان کے لباس جو ہے نا وہ سادہ ہوگا اور اس میں پیغام لگے ہوئے ہوں گے, اور شباہت لکھی ہوئی تھی کہ وہ شکل کے آدمی ہیں, بال ان کے ایسے ہیں, چہرہ ان کا ایسا ہے, ہائٹ ان کی ایسی ہے, کلر ان کا ایسا ہے. یہ پچھلی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا تھا. چابی دے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مسخر کیا تھا پوری کائنات, کیوں؟ اس واسطے کہ عوامر الہیہ, اللہ کے احکام ان کے پاس پورے آ گئے تھے, پوری طرح اس پر وہ عامل تھے. وہ کیا تھی؟ وہ جان تھی, کیونکہ پورے احکام تھے ان کے پاس میں, تو انتہائی طاقتور ہیلتھ فل مین کی طرح سے تھے, ہر قسم کے کام کرنے کے بعد وہ جان سب جگہ تھی, پوری کائنات کو انہوں نے مسخر کر لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے ٹکتا تک نہیں تھا, کوئی ان کے سامنے نہیں ٹکتا تھا. دنیا بھر میں جو قومیں رہتی ہیں اس میں افغانستان سب سے زیادہ طاقتور قوم اور جیور قوم شمار ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی یہی روب تھا اس کا, ترکوں کا ایک قبیلہ وہاں پر حاکم تھا, اس وقت ترک وہ ایک ساتھ ملے ہوئے تھے. جب صحابہ کرام گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی, تھوڑا سا اس نے مقابلے کی شکل کی, پھر اس کے بعد میں ہمت ہار گیا اور اس نے کہا کہ میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. 10,00,000 درہم اس زمانے میں ٹیکس دینے کے لیے وہ تیار ہو گیا, تو ہم سالانہ آپ کو ٹیکس دے دیں گے, آپ ہمیں ہمارے مذہب پہ چھوڑ دیں گے. اصول یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی ٹکرائے نہیں آپ سے ٹیکس دے دے تو اس کو چھوڑ دو, تاکہ وہ اسلام کا تفصیلی مطالعہ کر سکے, اسٹڈی کر لے اور اسلامی زندگی کو دیکھ لے, پھر اس کے بعد اطمینان کر کے قبول کر لے. 25 سال کے بعد میں جب تابعین کا دور آیا تو اس بادشاہ نے, اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیکس ویسے نہیں دیتے. بنو امیہ کا جب دور آیا تو کہنے لگے ہم نہیں دیتے. کہنے لگے کیوں نہیں دیتے بھائی؟ تو کہنے لگے وہ جو لوگ تھے نا جن کے پیٹ پیٹوں سے لگے ہوئے تھے, جن کے پیروں میں چپل جو ہے وہ کھجور کی چھالوں کی ہوا کرتے تھے, کھجور کی کھال اس کے چپل, اس کے اوپر کھجوری کی گاٹھی لگا دی, کھجور کی پٹی کی گاٹھی لگا دی, اور سادے کپڑے پہنتے تھے اور چہرے ان کے زرد نظر آتے تھے دھوپ اور فاقے کی وجہ سے اور روزے زیادہ رکھنے کی وجہ سے, ان کے سامنے ٹھہرنے کی ہم تو ہمت نہیں ہوتی. تم تو پیٹلے لوگ ہیں, کھاتے پیتے موٹے سادے ہیں, روزانہ دعوتیں اڑاتے ہو, چلو دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں, تم دو ہاتھ ہم دو ہاتھ, جس کی طاقت زیادہ ہے وہ وصول کر لیں. دیا ہی نہیں, پھر واپس چلے گئے لوگ بنو میاں کے لوگ, وصول نہیں کر سکے. دیا عوامی نے علاج, کیونکہ پھر یہ کھانے پینے کی لائن سے مباحت کی کثرت ہوتی اور بہت سی چیزوں میں اطلاع ہو گیا تھا, مقابلہ نہیں ہو سکا. حضرات صحابہ کی یہ خصوصیت تھی کہ دین جب ان کے اندر پورا آیا اس کے اثرات بھی آئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد والے لوگوں میں پھر دین نہیں پھیلا, انہوں نے بھی پھیلایا, مگر ان کو ایسی رکاوٹیں رہتی تھیں کیونکہ ان کے پاس اثر بھی آ گیا تھا, تھوڑا سا تاثرات بھی الگ ہو گئے تھے. دین تو پھر بھی پھیلتا رہا, تبلیغ پھر بھی ہوتی رہی, جہاد پھر بھی ہوتا رہا, غلبہ پھر بھی ہوتا رہا, اللہ کی مدد پھر بھی ہوتی رہی, مگر یہ ہے کہ وہ شان جو صحابہ کی تھی وہ الگ نوعیت کی تھی بالکل. یہ بعد والوں نے محسوس کیا کہ اس میں کیا زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو نظام رکھا ہوا ہے وہ پوری کائنات کا جو ڈھانچہ ہے وہ باڈی کی طرح سے ہے, اور اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ روح کی طرح سے ہے, اور اللہ کا حکم جو ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام جو ہے وہ مسلمان میں ہوتا ہے. تو مسلمان میں اگر اللہ کے حکم پورے ہوں گے, تو طاقتور ہے روح, اور نہیں ہوں گے تو بیمار ہے روح, جسم بیمار ہے, اور جتنا جس درجے کا بیمار ہے اس درجے کے اثرات ہیں. حتیٰ کہ دوا خانے میں پڑا ہوا ہے, سانس لے رہا ہے, ٹھیک ہے, یہی بولیں گے کہ آپ فلاں صاحب ہیں, دوا خانے میں ایڈمٹ ہیں, کوما میں ہیں, پیرالائز ہیں، کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں مگر ہیں بہرحال، ان کو مٹی میں تو نہیں ملا سکتے بھی. ایسے اس کا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ہے نا آپ کو مٹی میں نہیں ملا، ختم نہیں کر دیں گے. اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو ختم کر دیا جائے گا. جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اسرافیل سے اللہ کہیں گے کہ پھر تم انتظار کرے گا اور پھونک دے. اور وہ اسرافیل تو انتظار نہیں ہے کہ مجھے پھونکنے کو کہیں گے، پھر میں بتاؤں کہ کیسے پھونکتا ہوں. قدر طاقتور فرشتہ ہے، اس قدر طاقتور کہ اس کی طاقت کا اندازہ مخلوقات میں کیا نہیں جا سکتا. ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. جو اپنی پھونک سے سولار سسٹم کو تباہ کر دے گا، آپ اندازہ لگا لو. جو اپنی پھونک سے سورج کو تباہ کر دے گا، کتنے بم ڈالیں گے تو سورج سے جائیں گے، تو جا کے کر سکتا ہے. وہ اکیلا ایک پھونک مارے گا اور پورا نظام تباہ برباد ہو جائے گا. ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے، آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، آپ اندازہ لگا لیں گے. ایسی طاقت، پورے انسان تو ایک سیکنڈوں میں مر جائیں گے. سب سے پہلے انسانوں پہ آئے گی مصیبت، جانوروں پہ اور انسانوں پہ آئے گی. کہ جیسے ان کی آواز بڑھنا شروع ہوا، وہ ایک ترتیب سے پھونکیں گے. پہلے سے ایسا کریں گے جیسے بین بجا رہے ہیں، سارے لوگ مست ہو جائیں گے. وہ اتنا زبردست یہ میوزک آ رہی ہے، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے ان کی میوزک پہ. مگر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے بڑھانا شروع کر دیں گے، اتنا آہستہ بڑھانا شروع کر دیں گے کہ لوگ گھبرانا شروع کریں گے. پھر اس کے بعد اور بڑھا دیں گے، پھر اتنا زیادہ زور سے بڑھا دیں گے وہ کہ لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکے گا. پھر جانوروں کے جگر پھٹ جائیں گے. اور بھی پھر ان کو تو ان کا جو کام لگا ہوا ہے وہ تو لگاتے رہیں گے جب تک اللہ حکم نہیں دے گا کہ بس کر. پھر وہ پھونکنا شروع کریں گے تو مکان گرنا شروع ہو جائیں گے ان کی آواز. پھر وہ پھونکنا شروع کر دیں گے تو سب جو پہاڑ جو ہے وہ اپنی جڑیں چھوڑ دیں گے. اندازہ لگاؤ پہاڑ کی جڑ کتنی مضبوط ہوتی ہے زمین میں. پہاڑ اپنی جڑ چھوڑ دے گا اور اڑنا شروع ہو جائے گا. اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا ان کی طاقت کے ساتھ. پھر وہ دریاؤں کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جائے گا اور پوری زمین متاثر ہو جائے گی یہاں سے وہاں تک. اور پھر اس کے بعد میں اس کا اثر اور اوپر پھیلنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ ستاروں تک چلا جائے گا، آسمان تک چلا جائے گا، پورا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. فرشتے تک مر جائیں گے، آخر میں صرف اسرافیل ہی باقی رہیں گے، باقی سارے مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی کیوں رہتا ہے، جب تو بھی جا. پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل خود بھی چلے جائیں گے. اللہ اس وقت کہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے پروردگار اکیلا رہنے والا ہے، تو کل من علیہا فان، جو ہے ختم ہو جائے گا. پھر اللہ پاک کی حکمت و مصلحت ہوگی تو اسرافیل کو زندہ کریں گے، زندہ پھر کر کہیں گے کہ چلو اب تو پھونکنا شروع کرو. اور وہ عجیب شان کے آدمی، اللہ نے مخلوق بنائی عجیب شان کے فرشتے ہیں. اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اچھی نیت سے، سنوارنے کی نیت سے پھونکیں گے تو پوری دنیا بننا شروع ہو جائے، سنورنا شروع ہو جائے گی، سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے اپنے اپنے قبروں میں سے. ایک بزرگ بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک ہی آدمی پھونک رہا ہے تو سارے مر رہے ہیں، دوسرا پھونک رہا ہے تو پھر سارے کے سارے زندہ ہو رہے ہیں، یہ کیا وہی پھونک رہا ہے دوسری مرتبہ تو سارے زندہ ہو رہے ہیں، یہ کیا قصہ ہے؟ اور اصل قصہ اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ ہے جو تاثیر کو پیدا کرتا ہے. اور اس کی مثال تو خود آدمیوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اگر آدمی کی آنکھ میں کوئی چیز گر جائے اور اس کی آنکھ بہت تکلیف کر رہی ہو تو کپڑے پہ آدمی اپنی سانس چھوڑتا ہے، کپڑا گرم کر کے آنکھ سینک لیتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو گرم کرتا ہے تاکہ اس کی تکلیف محسوس نہ ہو. اور جب چائے گرم ہوتی ہے تو تھوڑا اس کو پھونک کے ٹھنڈی کر لیتا ہے. آدمی خود بھی پھونک کے ایک چیز کو ٹھنڈی کرتا ہے، خود ہی پھونک کے ایک چیز کو گرم کر لیتا ہے. آنکھ سینک لی جاتی ہے پھونک کے اور چائے ٹھنڈی کر لی جاتی ہے پھونک کے. اس قسم کی چیزیں جب انسانوں میں اللہ نے سمجھنے کے لیے رکھی ہیں تو فرشتے کے ساتھ اگر ایسا کوئی نظام اور اللہ ہی کا رکھا ہوا ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے مسلمان کے اندر اسلام کا ہونا اصل ہے. اور جب مسلمانوں میں اسلام کم ہوگا، کمزور ہوتا جائے گا، تو دنیا میں فساد بڑھتا چلا جائے گا. پوری دنیا کے حالات مسلمانوں سے ہیں، یاد رکھ لیں، مسلمانوں کے اسلام سے ہیں. گزشتہ میں نے جو حدیث سنائی تھی اس حدیث کی بنیاد یہی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب شر آ جائے گا تو پھر یاجوج ماجوج کو بھی نکلنے کا موقع مل جائے گا. یاجوج ماجوج کا راستہ اللہ پاک دے دیں گے کہ چلو فساد مچاؤ، دنگا مچاؤ، مارو جس کو بولے، قصور بے قصور کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں. جو ملتا ہے کھا جاؤ، جس کا ملتا ہے کھا جاؤ، لوٹ مچا دو، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی جنگل کا قانون. اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ویل للعرب من شر قد اقترب استتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج. عربوں کے لیے اس شر کا وقت قریب آ گیا اور یاجوج ماجوج کے راستہ کھلنے کا ٹائم بھی آ گیا. تو وہ شر کیا ہے؟ مجھے اس کا یاد ہوگا آپ کو کہ یہ میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ وہ شر کیا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ تباہی کے سلسلے کی خبر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شر اسلام کی کمزوری ہے اور دنیا کی محبت ہے. اور وہ اسلام کی کمزوری فرد کی حیثیت سے الگ ہوتی ہے, اجتماعی حیثیت سے الگ ہوتی ہے. بعض چیزوں کی طرف میں نے نشاندہی کی تھی. آج بیٹھے بیٹھے سوچا کہ کون سے مضمون تعارف کروں تو مجھے یہ یاد آیا کہ میں یہ بات کہوں جو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے جو پورے مسلمانوں کے کام کی ہے. وہ کیا ہے کہ جب صحیح دین آدمی میں باقی نہیں رہتا تو پھر اغراض جو ہے نا وہ بنیاد بن جایا کرتی ہیں, دنیا کی چیزیں وہ بنیاد بن جایا کرتی ہیں لوگوں کی چاہتوں کی, اور وہ چیز پھر انسانوں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے, بانٹ دیتی ہے, توڑ دیتی ہے. اور جب مسلمان آپس میں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, تو ان کی کوئی طاقت باقی نہیں رہے گی. جب طاقت باقی نہیں رہے گی تو اغیار کو موقع مل جائے گا. تو وہ شر جو اس امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے والا ہے, ایک اس کا انتشار اور خلفشار اور اضطراب اور آپس کی لڑائی سر پٹول ہے, اتحاد کا نہیں ہونا ہے. اور اس کی ضرورت کو سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اتحاد ایک طاقت ہے اور اضطراب جو ہے نا ایک کمزوری ہے. اگر اتحاد پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی, اور اگر اضطراب پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ کمزور کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک دھاگا آپ نے سنگل, اس کو توڑنے کے لیے ایک بچہ بھی بس ہے, اور اگر اس کا ڈورا بنا دیں تو اس کو توڑنے کے لیے جماعت بھی بچنی ہے. اور مسلمان پوری دنیا میں ایک ہے, پوری دنیا کے مسلمان کو ایک ہونا پڑے گا. ایک فکر, ایک ذہن, ایک مزاج, ایک نظریہ, ایک ترتیب, ایک طریقہ کار. یہ مضمون تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ پھر اس کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں, تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں. اس کی معقولیت تو سبھی جانتے ہیں, اس کے فرض ہونے کو سبھی مانتے ہیں, اس کی اہمیت کا سبھی کو اندازہ ہے. ایک بہت فارغ فرق کی جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جتنے انسان ہیں نا اتنے اوپینین ہوتے ہیں, اور انسانوں کا ہر ہر بات میں متفق ہونا یہ تقریباً ناممکن ہے. ایسا نہیں ہوں گا کہ سارے کہیں کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, بھائی آپ ہیں, سب سے لوگ سب مل کے ایک ہی کام, ایک ہی فکر, ایک ہی کام, ایک ہی زاویہ سوچنے کا, ایک ہی طریقہ کار. یہ پتھروں میں تو ہو سکتا ہے, آدمی میں نہیں ہو سکتا. یہ سارے جمع کر دیں آپ, بریک چلا کے ڈال دیں آپ, چار پانچ لاری, وہ آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے, کیونکہ وہاں پہ ہے ہی نہیں جو لڑنے کی بنیاد ہے. انسانوں کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا. جب انسان کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان انسانوں سے مطلوب ہے کہ پھر بھی تم کو متحد ہو کے رہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ کہاں تک تم آپس میں لڑ سکتے ہو, اختلاف کر سکتے ہو, تمہارے آپس میں ڈفرینسز رہ سکتے ہیں, اور کہاں سے نہیں رہنا چاہیے. یہ ہے وہ چیز. یہ آج ہم پوری دنیا میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے انتشار سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, اور جتنا ان میں خلفشار ہے اتنا زیادہ ان کو تباہی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف میں جو ہے نا کاروائی کر کے خوش ہو جاتا ہے, جذبہ انتقام سے سرشار ہو جاتا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا, اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ تیری باری تو کل آنے والی ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, یہ جس میں عرب ملک چھوٹے 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 جو بنے ہیں نا, یہ بعد میں بنے ہیں, پہلے پورے کے پورے مسلمانوں کی ایک ہی خلافت تھی, اس کو خلافت عثمانیہ کہتے تھے. اس کے اوپر علامہ اقبال نے کہا تھا, ابھی شعر تو یاد نہیں آ رہا, مطلب اس کا ذہن میں رہ گیا, ترک نادان نے, نادان ترک نے خلافت کی قبا کو چاک کر دی, چاک کر دی خلافت کی قبا. اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنوں کی سادگی دیکھ, ان کی غیروں کی عیاری دیکھ. انہوں نے سمجھا بجھا کے کروا دیا کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں, سو تم اپنا اپنا رجواڑا الگ الگ بنا لو, چھوٹے چھوٹے رجواڑے بنا لو, اس پہ حکمرانی کرو. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. یہ ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے نوابڑے بنا کے, رجواڑے بنا کے, چھوٹے چھوٹے ایریے بنا کے ہم حکومت کر لیں گے تو کیا ہماری طاقت ہوگی اور ہم کیا ڈیفینس کر سکتے کسی چیز کا. یہ ان کے ذہن میں نہیں آئی بات. جس وقت ہو رہا تھا اس وقت کہا کہ ہاں یہ بات ہو جائے تو اچھا ہے, سب نے کر لی تھا. اسی کو علامہ اقبال نے شکایت کے طبے کہا کہ اپنوں کی سادگی دیکھ رہا اور دوسروں کی عیاری دیکھ رہا. شیر یاد نہیں آ رہا, مزے کا شعر ہے. مزے کا اس معنی میں ہے کہ بات کو تعبیر بہت اچھے انداز میں کیا گیا, ورنہ بات کوئی مزے کی تھوڑی, بات تو رونے کی. مسلمانوں کا کی فہم کا اور مسلمانوں کے احساس کا یہ حال ہے. یہ جو انتشار ہے یہ پوری امت سے دور ہونا ضروری ہے اور اس کا متحد ہونا ضروری ہے. اس کی کیا بنیادیں ہیں؟ قرآن پاک اس معاملے میں کیا رہبری کرتا ہے؟ یہ شر کیسے دور ہوگا؟ اور جس دن یہ شر دور ہوگا اس دن جو ہے نا ان کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی, اور جب تک یہ شر رہے گا ان کی قسمت پہ ماتم کرنا ہی پڑے گا. اور یہ کچھ عربوں کی خصوصیت نہیں ہے, پورے عالم کے مسلمانوں کی یہی خصوصیت ہے. سارے عالم کے مسلمان اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کچھ مضامین بیان فرمائے ہیں, خود کی تھوڑا سا مختصر ترجمہ اور مفہوم عرض کرنے کے بعد وہ جو اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو عام طور پر مذاکرے میں سامنے نہیں آتی وہ انشاءاللہ کے کسی موقع سے آپ کے جوش گزار کی جائے گی اس کے بعد والی نشستوں میں اگر اللہ نے چاہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اے ایمان والو ایک ضابطہ سنو, اگر تم کتاب تم سے پہلے جو لوگ دیے گئے ہیں کتاب یعنی اہل کتاب ان کے جو گروپ ہیں اگر ان کی باتیں تم سنو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تم کو کافر بنا دیں گے. ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کب کافر ہوئے, ہم تو مسلمان ہیں. اور یہ قرآن پاک کا ہے, قرآن پاک ہے یہ, کوئی اور چیز نہیں ہوتی. یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم میں ڈاؤٹ نہیں رہتا کچھ, اور اللہ کے علم کے اندر تدریج نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ انسانوں کے علم میں ایک بات ہے کہ وہ آگے ایک تجربہ کرتے ہیں, ان کو آگے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے ارے ایسا نہیں ہے ویسا ہے, وہ کل کے دن ایک دوسرا اوپینین سامنے آتا ہے, دوسری رائے بناتے ہیں, وہ بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر پرسوں کے دن ایک تیسری رائے سامنے آتی, وہ ہر وقت اپنی رائے بدلتے رہتے ہیں اور پچھلی رائے میں کچھ نہ کچھ اپنا نکال دیتے ہیں کہ نہیں جب ایسا ہو گیا تھا, جب ذہن نہیں گیا تھا ادھر. اللہ کے علم میں تدریج نہیں ہے, اللہ کے علم میں شک نہیں ہے, اللہ کے علم میں نقص نہیں ہے کہ نا تمام ہے انکمپلیٹ ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کا علم محیط ہے, گھیرا ہوا ہے پورا, اور اللہ پاک کا علم کامل ہے, اور اللہ پاک کا علم یقینی ہے, ہر قسم کے ڈاؤٹ سے بالا تر ہے. اسی لیے جب اللہ نے قرآن پاک اتارا تو سب سے پہلے یہی فرمایا کہ لا ریب فی, اس میں شک نہیں ہے, جو آ ریب یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے, ذالک الکتاب یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے, لا ریب فی اس میں شک نہیں ہے. لوگ اپنے طور پر شک کرے تو کریں, لیکن یہ اللہ کا علم ہے حقیقی, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پر اس مضمون کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ان کی بات مانی, اپنا نظام چھوڑا ان کے نظام کو لیا, اپنی بات چھوڑی ان کی بات لے لی, تم کہیں کے نہیں رہو, وہ تم کو کافر بنا کے چھوڑیں گے. ان کو کیوں فریق من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم, تمہارے مومن ہونے کے بعد وہ تم کو کافر بنا کے چھوڑیں گے. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ, شان الدین وغیرہ کے اعتبار سے اس میں تھوڑی تفصیل ہے, بعد میں بتاؤں گا. اور تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ کی جب آیتیں اتر رہی ہیں وہ تلاوت ہوتی, پھر تم کو کفر میں جانے کا سوال ہی کیا ہے؟ ایک واضح حقیقت تمہارے سامنے ہے, اس کو اپنے کل تم کو کچھ اندھیرے میں چھوڑا گیا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایسی تو بات نہیں, بالکل اجالا ہے. حضور نے فرمایا میں جس شریعت کو لے کر آیا ہوں اس کا حال یہ ہے کہ لیلوہا کنہاریا, اس کی رات دن کی طرح ہے. ابھی یہ روشنیوں کا نظام اور جناب والا یہ لائٹوں کا نظام نہیں وجود میں آیا تھا, رات اور دن ایک ہو جانے کا کوئی تصور پہلے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا کہ رات رہی تو کیا دن رہی تو کیا. اسی وجہ سے رات میں ناخن نہیں کاٹنا, رات میں جھاڑو نہیں دینا, رات میں بال نہیں کاٹنا بولتے تھے, کیونکہ رات الگ تھی دن الگ تھا. رات میں ناخن کاٹیں گے تو انگلی کٹ جانے کا ڈر تھا, بال کاٹیں گے تو کان کٹ جانے کا ڈر تھا. رات رات تھی, بہرحال کتنی بھی جالا اس میں روشنی کر لو, آج رات اور دن ایک ہے. اس زمانے میں آپ نے فرمایا کہ میں جو شریعت تمہیں دے رہا ہوں لیلوہا کنہاریہا, اس کی رات اس کے دن کی طرح واضح ہے, تم کہیں کسی موقع پر اندھیرے میں نہیں ہو. آئے تھے تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے, تلاوت کی جاتی ہے, تو تم کو تو روشنی مل جانی چاہیے کہ تمہیں کیسے رہنا ہے. کفر میں جانے کی کیا بات ہے؟ دوسروں سے بھیک مانگنے کی کیا بات ہے؟ کیوں دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہو؟ وفیکم رسولہ, یہ بھی فرمایا کہ اور تم میں تو اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, وہی ان پر آتی تھی, کوئی بات آ جائے ان کی طرف جھانکنے کیا بات ہے؟ ہر کجا ہنگامہ عالم بوت رحمت للعالمین, ہم بوت جو واقعہ پیش آ جائے جاؤ سرکار کے پاس سناؤ ان کو کہ میں ایسا پتا ہوں گا. سناتے پھر صاحب ایسے ہی کرتے نہیں تھے. اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے, علماء نے فرمایا ہے کہ فیکم رسولہ کا اعتبار یہ ہے, تفسیر نہیں, اعتبار یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ آپ کے قائم مقام ہیں, میں آپ کی غیر موجودگی میں کیا چیز ہے آپ کی جو آپ کو لینا ہے؟ آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اور اسی لیے حدیث کی بھی حفاظت کا وعدہ شامل ہے. قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث کی بھی حفاظت ہے. الفاظ حدیث کا ہے پوری طرح ایک ہی ترتیب سے ثابت نہ ہو، لیکن مفہوم حدیث اور معنی حدیث بالکل محفوظ رہتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ کی بھی پوری پوری حفاظت ہے کہ اس میں اس کے لفظ میں بھی کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی. فرمایا من یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے اس کو سیدھے راستے کو اس کو سیدھے راستے کا پتا مل گیا، وہ سیدھے راستے پر چلا دیا گیا جو اللہ کو پکڑا رہے. آج مسلمان غیر تو خیر غیر ہے، اس کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کے فہم میں کتنا سکم آ گیا، کتنی کمزوری آ گئی کہ مسلمان کو یہ ذہن میں نہیں رہا کہ ہر موقع پر اللہ کو پکڑے ہوئے ہونا چاہیے. اور یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑا کیسے جاتا ہے. احتسام باللہ نہیں رہا، حکم چاہے مذہب چاہے کہیں جاتا رہے، قرآن پاک کی تعلیمات چاہے کہیں جاتی رہیں، احکام خداوندی کہیں ہو، حضور کی سنت کہیں ہو، فلاں کو مضبوط پکڑو، فلاں سے تعلق اچھے رکھو، فلاں سے معاہدہ ہونا چاہیے، فلاں سے اگریمنٹ ہونا چاہیے، اور ہزار مرتبہ تجربہ کرتے ہیں کہ فلاں عہد کر کے معاہدہ کر کے کیسے دھپے مارتا ہے. ہمارے ہندوستان میں تو ہم ہر روز اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہر روز تجربہ کرتے ہیں، مگر عجیب بات ہے ہمارا حافظہ چوہوں کی طرح ہے. جب آدمی جو ہے دین پر نہیں چلتا تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے. امت بھولنے کی بھولنا بہت اچھی چیز ہے، اس معنی کر کہ اگر سارے غم ہمیشہ یاد رہیں گے تو کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے بھول بھی نعمت کے زیادہ لگائی گی، مگر ایسی بھی کیا بھول کہ چوہا ابھی آ کے گیا تھا، پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ یہ میری دم ابھی اٹکی تھی، پھر آ جاتا ہے، پھر آگے ایک چپک پڑ گئی تھی پھر بھی جان بچا کے بھاگ گیا، پھر دو دن ایک دن کے بعد پھر آ جائے گا وہاں پہ، ایسی وجہ سے پھنس جاتا ہے. اور تما اور ہرس جو ہوتی ہے وہ تو اور بھی زیادہ پھنسا دیتی. معلوم ہے کہ وہاں بھی جان بچاتے بچاتے یعنی مرتے مرتے بچ گیا، اور وہاں پہ اخروٹ رکھا ہوا ہے کنگ اس کے اوپر گم کے اوپر برابر جائے گا پھر. اور آپ کبھی دیکھیں گے کہ وہ پیر جس کے اوپر وہ چوہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا منہ پھنسا ہوا خال پورا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے جا کے، مطلب یہ کہ اس کو اتنا یعنی وہ اس کی حرف جو ہے اس کو اس کا آمادہ نہیں کرتی کہ تھوڑا سا منہ بڑھا کے لے لے، بلکہ وہ پورا اس کو اس کے ہاتھ پیر پورے اندر گم کے اندر بھائی وہ کہاں اس کا مطلب کیا ہوا. اس نے سوچا کہ بھائی اس کو گھیروں چھوٹے نہیں گی. یہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں، چوہوں کی طرح حافظہ ہو گیا، یہ بھی اس سے اس پارٹی سے ڈرتے تھے اس میں چلے گئے، اس پارٹی سے ڈرتے ہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں. اچھا تاریخ سب کے سامنے ہیں، یہ لیڈر ہیں جو پہلے وہ پارٹی کے اندر تھے، وہ ہوتا کیا ہے ان کے پاس آپس میں لڑتے ہیں تو تھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں پھر ادھر، پھر لڑائی ہوتی ہے تو ادھر کے ادھر آ جاتے ہیں پھر ادھر. کلم کلم مکڑی ہمارے یہاں مثلا مشہور ہے، ہمارے پاس تیلگو کا ایک جملہ ہے کلم کلم مکڑی، یہ پورے ایک ہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپس میں انہوں نے گروپ بندیاں بنائی ہوئی ہوتی ہے پارٹیکل پالیٹکس کے اعتبار سے، کبھی ادھر تھوڑے نکل گئے کبھی ادھر تھوڑے نکل گئے، ادھر چانس مل گیا تو ادھر سے حکومت کر لی، ادھر چانس مل گیا ادھر سے حکومت کر لی. ہمیشہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک پارٹی اپنے زمانے میں فسادات کرائی، مخالفت کی مسلمانوں کی، تکلیف پہنچی کافی، ظلم ہوا، پولیس کی طرف سے دباؤ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، سارے مل کے بولے اس مرتبہ آپ کے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، دوسروں کو جتا دیتے. وہ دوسرے کونے والے ہیں جو اس سے پہلے ان کو پٹائی کر چکے تھے، ابھی جنہوں نے پٹانا اس سے پہلے ان کو پٹائی کر چکے تھے، اب ان سے دوستی کر لیتے. وہ شروع میں بڑی مٹھی بول بولتے ہیں، ووٹ لینے کے واسطے بڑی مٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جناب پورے کے پورے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اب کی مرتبہ تم کو نہیں جتائیں گے، اب وہ ان کو جتاتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ جو اس سے پہلے پیٹے تھے، جس سے پہلے جو انہوں نے مظالم کیے تھے، زیادتی کی تھی. اچھا ان سے فارغ ہوئے، ان سے فارغ. اچھا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، چھ مرتبہ، سات مرتبہ، آٹھ مرتبہ، پچاس سال سے یہی ہو رہا ہمارے پاس ہندوستان میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں پچاس سال سے ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے، ادھر خود کانگریس کے اندر ایک کانگریس یہ رہتی ہے، کانگریس بھی رہتی، بی جے پی کے اندر یہ رہتی، عجیب سستا ہے وہاں پہ. اور کبھی مسلمانوں کو یہ سوچتا نہیں ہے کہ بھائی ان کو پکڑنے سے کام نہیں چلے گا. قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جو اللہ کو پکڑے گا اس کو سیدھا راستہ ملے گا. اچھا یہ ہے کہ چلو اللہ کو پکڑ کے مصلحت ان کو پکڑے ہوئے، ایسا بھی نہیں کرتے. ارے اللہ نے کہا تو معاملہ ایسے ہی ہے، بولے ان کا کیا ہے، ان کو بھی تو دیا ہوا ہے، وہ کون سے پکڑے ہوئے ہیں دین کو، وہ کون سے پکڑے ہوئے ہیں اللہ کو. یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے اللہ یہ کہہ نہیں رہا کہ تم پکڑو اللہ کو تو تمہارا معاملہ کرو، یہ تو مسلمانوں سے خطاب ہے. مسلمانوں اس کے خطاب الگ ہے، اللہ پاک کا. مسلمانوں کے ساتھ معاملہ الگ ہے اللہ کا, غیروں کے ساتھ معاملہ. ان کو نہیں کہا اللہ نے کہ اگر تم میرے کو نہیں پکڑیں گے تو میں تم کو لے لوں گا, یہ نہیں کہا ہوا ان سے. ان سے دوسری بات کہی ہوئی ہے, اس سے پہلے میں نے سنایا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان سے کیا کیا کہا ہوا ہے. اگر احتسام باللہ کیا جائے پھر مسلمانوں میں جو خواص ہیں انہی کے مشورے سے اور انہی کے ڈسیشن سے پھر کسی کے ساتھ میں تعلق بھی کیا جائے تو شجان برا نہیں ہوتا, اسی گنجائش نکل سکتی. مگر اللہ ہی کو نہ پکڑا جائے تو پھر کسی سے بھی جب ہر ایک سے جوتے کھاتے رہیں گے. اب پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہے نا سائڈ ان کی, اس کا اگر بہترین تعبیر کرے تو اس کا کیا ہے معلوم, وہ فٹ بال کا گیم ہے جو اپنے انڈیا پاکستان کا فٹ بال ہوتا ہے, پیر پہ کھیلا جانے والا. جو جتنا دور سے شاٹ مارتا ہے, جو جتنی دور تک شاٹ مارتا ہے, جتنی طاقت سے کک کرتا ہے, اتنا زیادہ اس کی واہ واہ ہوتی ہے. اور یہ مسلمان کبھی وہ پارٹی سے لاتے کھاتا ہے, کبھی یہ پارٹی سے لاتے کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد دونوں بیچ میں لا کے اسی پہ شرطیں کرتے رہتے ہیں, پھر اسی بیچ میں آتا رہتا ہے. بال کا کام کیا ہے, ادھر جوتے کھاتے ہوئے ادھر چلے آنا, پھر ادھر سے جوتے کھاتے ہوئے ادھر آ جانا, ادھر سے جوتے کھاتے ہوئے ادھر جانا. پارٹیاں آپس میں جیتتی رہتی ہیں, بال بیچ میں جا کے وہاں ہے, اور پھر اس کے بعد جب اس کا خوب پھٹ جاتا ہے ادھر سے ادھر سے, پھر سیون ہوتی ہے. ارے بےچارے کو جو ہے نا ٹانکے لگنے چاہیے, اس کو سراخ پڑ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کی ہوا اتر جاتی ہے, تو اس نے ہوا بھرنا. تو یہی کر رہا مسلمان, بتاؤ کیا کر رہا مسلمان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمیں آپس میں بلّا. صحابہ کرام کی جو اصل سیاست تھی وہ کیا تھی, ان کی جو جان تھی وہ کیا تھی, وہ یہی بات ہے کہ وہ اللہ کو مضبوط پر, کسی قیمت پر اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا پسند نہیں کرتے کسی بھی قیمت پر. ابھی میں نے بتایا نا آپ کو, اتنا بڑا مسئلہ تھا دریائے نیل کا, چلو بھائی سارے انسانوں کی مصلحت کی خاطر ایک آدمی کی جان کیا ہے جانے دو, کبھی یہ نہیں سوچا صحابہ نے. سارے لوگوں کی سیرابی اس پر ڈیپینڈ ہے, یہ چلتی ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں زمینوں کی خطے آرازی کو جو ہے نا سیراب کرتی ہے, پھل پھلواری آتے ہیں. اور اگر یہ نہیں چلتی ہے تو کتنوں کا نقصان ہوتا ہے. تو بڑے خیر کے واسطے چھوٹے شر کو برداشت کر لیا جاتا ہے. ان سب کی مصلحت کے واسطے ایک آدمی کی جان کا کیا نظام ختم کرو. چلو ایک کو روزانہ ایک سال میں ایک مرتبہ ایک کو مار دینے کا کیا, ویسے ہی بہت مرتے رہتے ہیں, ایک کو مار دو نہیں, بہت مرتے رہتے ہیں, وہ مارنے والے کا کام ہے, کتوں کو مارتا ہے کتنے کو نہیں, لیکن آپ ذمہ دار بیچ میں نہیں ہو سکتے کسی کے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے حکم کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عمر نے یہ فرما دیا کہ دریا کا خشک ہونا پسند ہے مجھے, لیکن کسی بے قصور لڑکی کا مار دیا جانا, اس کا قتل کر دیا جانا, یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. یہ احتسام باللہ, یہ وہ خاص شر ہے جو مسلمانوں میں آیا اور اتنا کامن پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں. اور آپ تو مذاکرہ بھی اس کا کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جو حکمراں طبقے ہیں وہ اس بات کو سن بھی نہیں سکتے. مذاکرہ تو بہت دور کی بات, جو میں درس یہاں دے رہا ہوں ملکوں کے پریسیڈنٹ کو بٹھا کے دے سکتے, مولانا کبھی دکھتے نہیں پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے, کوئی سننا گوارا نہیں کرتا. ان کے تصور سے بالا تر ہو گئی یہ چیز کی, یہ بھی کوئی بات ہے. اچھا بھائی غیر اگر سوچتا ہے اس بات کو تو سوچے, لیکن جب مسلمان ہیں اللہ نے حکومت دے دی طاقت دے دی, پھر تم کو سوچنے میں کیا چیز ہے اب یہ کہ اللہ کے حکم کو پکڑنا چاہیے. میں ہوں بھائی دین کو نافذ نہیں کر سکتا, چونکہ میں ایک عام آدمی ہوں, مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. اور جب میں یہاں کا کنگ ہوں, مجھے اللہ نے بڑا بنا دیا ہے, پھر تیری کیا مجبوری ہے بھائی, کیا مجبوری ہے تیری کہ تو اللہ کے احتسام کو نہیں سوچتا, اللہ کے حکم کو نہیں سوچتا. اور جب یہاں سے یہ روح نکلے گی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر حالات نہیں بگڑیں گے, پھر یاجد ماجد کا راستہ نہیں کھلے گا, پھر تو یاجد ماجد کا راستہ کھلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم پکے دیندار رہو, پکے مسلمان ہو اور پوری طرح دین پر چلنے والے ہوں, یعنی ہر حالت میں دین پر استقامت سے جمے ہوئے رہو. اچھا جب اس طرح کے مضامین چلتے رہتے ہیں تو بعض مرتبہ ہمارا ذہن اور ہمارا نفس کیا کرتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر بات ہو رہی اپنے سے متعلق نہیں, ویسا نہیں ہے کبھی بھی. قرآن پاک کا ایک خاص کام یہ ہے کہ اگر وہ عمومی بات کر رہا ہوگا تو خاص فرد بھی اس کے رینج میں رہے گا, اور خاص فرد جب اس کے رینج میں ہوگا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا تو کام میں نہیں کر سکتا, لیکن اپنے کو تبدیل کرنے کا تو کام میں کر سکتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالے ہوئے ہیں وہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. یہ قرآن پاک کا سبق ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ سوچیں کہ بھائی واقعی یہ بات ہے کہ من مانی اور نفسانیت کو چھوڑنا چاہیے. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر حالت میں تم مسلمان رہو اور ڈرو اللہ سے جسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ یوتا فلا یوفا, یوتا فلا یوفا, ایسی اطاعت کی جائے کہ نافرمانی نہ کی جائے, حق پر تقوا دی, وجد کر فلا یغفل, اور ایسے اللہ پاک کو یاد کیا جائے کہ غفلت نہ آئے, وجش کر فلا یغفر, اور اللہ پاک کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ ناشکری نہ ہو, نعمتوں کے اندر ناشکری نہ ہو, حالتوں کے اندر اللہ پاک کا دھیان رہے, اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت رہے. تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یعنی پوری طرح پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو محفوظ رکھنا. یہاں سے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ محنت جو ہوگی, کام جو ہوگا وہ فرد سے ہوگا. آپ کبھی بھی سوسائٹی پوری, اجتماعیت پوری متاثر کرنا چاہ رہے ہیں, اس پر کوئی اثر لانا چاہ رہے ہیں, تو پوری سوسائٹی کو انسانی اعمال سے اگر وہ ریلیٹڈ ہے, متعلق ہے, تو اس کو انسان ایک ایک فرد کو پرسنل طریقے پر ایک ایک فرد کو نشانہ بنا کے اس کی وہ چیز اکائی کو صحیح کرنا پڑتا ہے. سارے مکان کی سارے مکان اور اس کی ساری اینٹیں اچھی طریقے سے صحیح جمے ہوئے ہوں, یہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ برکس ساری صحیح بنی ہوئی ہوں. اچھی برکس اسی وجہ سے اس کا سائز ایک ہوتا ہے, اس کا ڈیزائن ایک ہوتا ہے, اس کا نمونہ ایک ہوتا ہے, کمپنیاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ مختلف کمپنیوں کی آپ ایک جگہ کرنے کو گئے تو بھی گڑبڑ ہو جاتی. اگر اکائی صحیح ہوتی ہے تو پھر اسی سے جمع جو ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے, مجموعہ پھر اسی سے صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے پہلے تقوی کا ذکر فرمایا, تقوی اللہ حق تقوی, ہر آدمی میں تقوی آنا چاہیے اور وہ اللہ کا ڈر ہے, اور وہ کیا ہے, ہر وقت میں پابندی ہونا چاہیے اسلام کی, اور اسلام کے ہر ہر حصے میں پابندی ہونا چاہیے, عقیدے بھی اسلام کے موافق, معاملات بھی اسلام کے موافق, عبادتیں اسلام کے موافق, معاشرت اسلام کے موافق, اخلاق اسلام کے موافق, ڈیلنگ اسلام کے موافق. اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں, واپس ہوں گے حبل اللہ جمع آؤں ولا تفرقوا, تم مضبوط پکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبل کو, اللہ پاک کی رسی کو, اور مل کر پکڑو, اور اس پکڑنے کے اندر افتراق مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ رابطہ بتا رہے ہیں. کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ اگر تم یہ سوچو کہ سارے مسلمانوں کا بھلا اس میں ہے کہ وہ مل کے رہیں, تو کس چیز پر مل کے رہیں؟ یہاں سے بہت بڑی گڑبڑ ہوئی مسلمانوں میں, لوگوں نے اپنے ملنے کے ایریے بنائے, سرکل بنائے, کسی نے علاقوں کو بنایا, کسی نے زبان کو بنایا, کسی نے رنگ کو بنایا, کسی نے وطن کو بنایا, کسی نے قبیلے کو بنایا, جیسے ہوتے ہیں لوگوں نے ڈیوائڈ کیا, عربوں کے اندر ڈیوائڈڈ بہت ہے, ان کے اندر بہت فرق ہوتا ہے, فلاں زبان بولنے والے, فلاں طریقے کی زبان لغت بولنے والے, فلاں قبیلے کے, یہ تمیمی ہے, غیر تمیمی ہے, یہ فلاں عزیز چکر ہے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت کا کام لیا صحابہ کی, سب سے پہلے تمام علاقوں کی سلسلوں کو, تمام نسلوں کو, تمام زبانوں کو, تمام یعنی غیر اختیاری طور پر جتنی باتیں ہوا کرتی ہیں زیادہ تر, ان سب کو توڑ دیا کہ اس وجہ سے انسانوں میں تفریق نہیں ہوگی, کالے گورے کی کوئی تفریق نہیں, عرب اعظم کی کوئی تفریق نہیں, یہ عرب ہے یہ اعظم ہے. اب ہم جاتے ہیں عربوں کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ ان کی فیلنگ کیا ہے, اجمیروں کے بارے میں کیا تاثر ہے. جو لوگ یہاں تو اپنے امریکہ میں بہت لوگ ہیں جو عرب میں اپنا وقت گزار کے آئے ہیں, کوئی 10 سال رہ کے آیا, کوئی 5 سال رہ کے آیا, کوئی 20 سال رہ کے آیا, 15 سال. آپ اسے 2 منٹ کا انٹرویو لیجیے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ عرب اور اعظم میں فرق کرتے ہیں وہ لوگ یا نہیں کرتے, اور کتنا فرق کرتے ہیں عرب اور اعظم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن میں یہ بات فرمائی کہ لا فضل للعربی على اعظم, کسی عربی کو اعظمی پر فضیلت نہیں, کسی کالے کو, کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں, اور نسلوں کا کوئی فرق آپ نے امتیاز نہیں رکھا, قوموں کا امتیاز نہیں رکھا, قبیلوں کا امتیاز نہیں رکھا, زبانوں کا امتیاز نہیں رکھا کہ وہ فارسی بولنے والا ہے, وہ عربی بولنے والا ہے, وہ ہندی بولنے والا ہے, وہ سندھی بولنے والا ہے, وہ اردو بولنے والا ہے, وہ انگلش بولنے والا ہے, ایسا کچھ نہیں. یہ سارے تفریقے جو ہے ختم کر کے امت بنائی گئی. امت جس کو کہتے ہیں اس میں ایسا فرق نہیں پایا جاتا. تو اس بات ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر اگر کوئی آدمی اپنا کوئی اتحاد قائم کرنا چاہے گا تو وہ محدود ہوگا, اور پھر یہ ہے کہ وہ اتحاد ہو ہی نہیں پاتا, پھر دوسرا اس کا فریق مخالف بن کے کھڑا ہو جاتا, اور پھر اغراض آ جاتے ہیں اس میں, محدودیت لمیٹیشن آ جاتا ہے بہت زیادہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بنیادی طور پر رکھی وہ یہ کہ ہمارا جو نظام ہے, ہماری جو شریعت ہے اس کو پکڑو سب آ کے, سب چھوڑو اپنا اپنا, سب اپنا اپنا امتیاز چھوڑو, اپنے اپنے برتری کو چھوڑو, اپنا اپنا بڑاپن چھوڑو, اپنی خصوصیات چھوڑو, اس کی بنیاد پر جو ہے کوئی نظام قائم کرنے کا ذہن چھوڑو, اللہ کا جو حکم ہے اس پر سب آ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت پر لے کر آئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس کے ہیں, حضرت بلال جو ہیں وہ حبش کے ہیں, اور حضرت سہیل جو ہیں وہ روم کے ہیں, اور قبیلوں کا تو کچھ حساب بھی نہیں تھا. ابو ہریرہ جو ہے نا وہ دوس کے ہیں, ابو ذر غفاری جو ہے نا وہ قبیلہ غفار کے ہیں, ابو سلمہ جو ہے قبیلہ بنی سلمہ کے ہیں, اور فلاں 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 جتنے تھے وہ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شیر شکر بنا دیا تھا کہ کوئی یہ فرق نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ الگ قبیلے کے, یہ الگ قبیلے کے, یہ الگ بولنے والے, یہ الگ بولنے والے, کچھ نہیں تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو پکڑو, اور شریعت پہ, حبل اللہ کی تفسیر شریعت سے کی جاتی ہے, قرآن سے کی جاتی ہے, احکام الہی سے کی جاتی ہے. جو اللہ کے احکام ہیں اس پر سب آؤ, واعتصموا بحبل اللہ, اور اس پکڑنے کے اندر تم لوگ متفق رہو, مل کے پکڑو. یہ ایک عجیب بات ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پکڑو اس کو, کسی اور چیز کو بنیاد بناؤ مت بلکہ شریعت کو بناؤ, اور خالی بنیاد نظری اعتبار سے مت بناؤ بلکہ عملی اعتبار سے اس کو پکڑ لو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق کرتا ہوتا ہے لیکن کرتا کوئی نہیں, جب کرتے کوئی نہیں تو کام کیسا ہوتا, تو پکڑو مضبوطی سے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مل کے پکڑنا اس کو, یعنی جو حبل اللہ ہے وہ اس کو سب مل کے پکڑے ہوئے رہنا. مل کے پکڑے ہوئے ہونے میں یہ بات شامل ہے کہ حبل اللہ کی تفسیر الگ الگ نہیں کر لینا. آج امت اس کا شکار ہو گئی, اور یہی بات تھوڑی سی تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشستوں میں آئے گی کہ یہ حبل اللہ ڈیوائڈ کیسے ہوئی. ہوا کیا, مسلمانوں کے اندر بے شمار طبقے ہو گئے, ہر ایک اپنے اعتبار سے مطلب نکال لیا قرآن و حدیث کا, اور مطلب نکال کے اس نے کہا یہ حبل اللہ ہے. ایک گروپ جو ہے نا یہ حبل اللہ ہے بول کے پکڑ لیا, اور دوسرا گروپ بولا نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ حبل اللہ نہیں ہوتی, حبل اللہ یہ ہے. تو چند تھوڑے آدمی دوسرے اس چیز کو, ایک اور چیز کو حبل اللہ بول کے اس کو پکڑ لی. ایک تیسرا گروپ کیا کیا, اس نے ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرا مطلب نکالا, اس نے حبل اللہ کا ایک اور ترجمہ کر دیا. اس میں یہ ہو گیا کہ سب مل کے پکڑنے والی بات نہیں پائی گئی, پہلے پکڑے نہیں, اور اگر پکڑے تو جمیان نہیں کیا. اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی اور چیز کو مت پکڑو, تم متحد نہیں ہو سکتے, کسی بھی چیز کو پکڑو گے تو تم متحد نہیں ہو سکتے, سب مل کے آ کے پکڑو اسے, اللہ کی رسی کو. اور اللہ کی رسی کو جب پکڑو تو پھر مل کے پکڑو, یعنی اللہ کی رسی پہ سب کے پاس متعین ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اور اس کے اندر آپس میں اختلاف مت کرو, ولا تفرقوا, آپس میں اختلاف مت کرو, اس پکڑنے میں اختلاف مت کرو. ولا تفرقوا فی حبلہ, اس کے پکڑنے میں اختلاف, حبل کے اندر بھی اختلاف مت کرو کہ وہ کوئی کسی کو حبل اللہ بتائے, کوئی کسی کو حبل اللہ بتائے, کوئی کسی کو حبل اللہ بتائے. وذکروا نعمت اللہ علیکم, اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا کیونکہ اس کے اندر جو مضمون ہے وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, تو اس کے واسطے پورا ٹائم چاہیے. وذکروا نعمت اللہ علیکم, اور تم اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے. کہ اذ کنتم اعداءً, تم دشمن تھے. حضرات صحابہ اور ان کے بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, کسی کی کسی سے نہیں بنتی تھی, قبیلے کی بنیادوں پہ جیتے تھے, اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں پر کب حملہ کرے گا کہا نہیں جا سکتا تھا, اور ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی رہتی تھی. پرانے زمانوں کے مردے گڑے سے اکھاڑ کے جو ہے نا لڑایا نکالتے تھے, 50 سال پہلے لڑائی ہوئی تھی وہ قبیلے والوں کی قبیلے والوں سے, اب کچھ نہیں سجائی دیا تو بولے چلو نکالو لڑائی, اور لڑائی شروع کرے. عجیب صورت حال تھی عربوں کی, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے تھے, اور ذرا ذرا سی بات وہ 50 سالوں سے چلتی ہوئی آتی تھی, چھیڑخانی غیر ضروری, اور ایک دوسرے مرتے وقت میں وصیت کر جاتے تھے کہ اپنی اولاد کو کہ دیکھو فلاں سے اپنا بدلہ چکانے کا ہے, اور وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا ہوا ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں. اور وہ ناک کا مسئلہ بن جاتا تھا, اور ناک کا جو مسئلہ بنتا ہے نا تو پھر کسی کی بھی سالم نہیں رہتی, پھر سب کی ٹوٹتی ہے, سب کی کٹتی رہتی, ایک کے بعد دوسرے اتنا کٹتی رہتی. اللہ پاک فرما رہے کہ تم کیسے آپس میں دشمن تھے. ایک لڑائی ہے جو 100 سال تک چلی, اس کی بنیاد یہاں سے ہوئی تھی کہ ایک قبیلہ ایک پانی پہ رہتا تھا, پانی کی ایسا نہیں تھا پانی واسطے, ایک جگہ پانی جمع ہوا ہے وہاں پر ایک قبیلہ آ کے آباد ہو گیا, بس اس نے قبضہ کر لیا اس کو. اب دوسرا قبیلہ جو ہے اگر اس میں سے لینا ہے تو پہلے والے کی اجازت لینا, ورنہ نہیں لے سکتا ہو. اتفاق سے جو قبیلہ اس کے اوپر حاکم تھا قبضہ کر لیا تھا, دوسرے قبیلے کا اونٹ آ کے پانی پی لیا, اور اتفاق کے بعد وہ جو پہلے جو قابض تھا اس کا اونٹ جو ہے نا وہ بھی پیا مگر بعد میں پیا, دوا پینے کے واسطے ایسی تھی کہ ایک یونٹ کھڑے ہو کے پی سکتا تھا, وہ دوسرے والے کا اونٹ آ کے پہلے پی لیا, بڑی ہو گئی. تو تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے کیسا پیا؟ ارے بھائی پی لیا آپ جانے دو نا. نہیں نہیں ایسا کہتا ہوتا میری ناک کٹ گئی. تمہاری یہ حیثیت ہوئی کہ تمہاری یہ جرات ہوئی کہ تم کو پہلے چاہیے تھا کہ میرے اونٹ سے میرے اونٹ کو آگے بڑھاتے اس کو پینے دیتے. اور یہ جو چلی ہے تو 100 سال تک لڑائی چلی ہے لوگوں, بے شمار قتل و خون ہوا ہے اس کے اوپر. ناک کا مسئلہ بن گیا, دو قبیلوں میں ٹھن گئی. ٹھننے کے بعد میں اس نے اس کو مار دیا, اب بدلہ لینا تھا تو اس نے اس کو مارا, پھر اس کا بدلہ لینا تھا پھر اس نے اس کو مارا. وہ لوگ مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اتنے آدمی مرے تھے فلاں لڑائی میں, اب ان کا بدلہ لینا ہے. وہ اس کے نوجوان بچے آ کے ادھر مار دیے. اب ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ مرتے وقت وصیت کر کے گئے کہ اپنے فلاں فلاں مرے ہیں ان کا بدلہ لیتے رہیں. یہ صورت حال تھی, ذرا ذرا سی بات پہ لڑ لیتے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دی, تمہارے دلوں کو جوڑ کر دیا, جوڑ دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ جن اغراض کی وجہ, جن بڑائیوں کی وجہ سے, جن اغراض کی وجہ سے, جن تقسیموں کی وجہ سے, جن خصوصیات کی وجہ سے اپنی برتری اور بڑائی جتاتے تھے نا, ان سب کو اسلام نے ختم کر دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم نے اچھا تو وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھا ہے. دلہن وہی جو پیامن بھائی, شوہر کو پسند آئے تو ٹھیک ہے, ساری دنیا کو تو پسند ہے, میاں کو پسند نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم نے سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ کے پاس بلاؤ. یہ ذہن ایسا بنا تھا کہ اگر کسی کی کسی سے غلطی ہو جاتی, آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کسی بات میں بحث کر لیا, ایک بزرگ کی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ میں بحث ہو گئی, انہوں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا, ناراض ہو گیا, اس پر سختی کے جملے استعمال کر لیے, تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ دیا اس کو. رات میں جب عشاء کے بعد میں سونے کے لیے بستر پر گئے تو نیند نہیں آ رہی. جب نیند نہیں آ رہی تو بے چینی ان کو شروع ہو گئی کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ بات کہی, مجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا. اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس کی غلطی تھی اور مجھے حق پہنچتا تھا تو کیا مجھے زیب دیکھتی تھی یہ بات؟ اگر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ آدمی میرے سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں اللہ کے پاس کم پسندیدہ ہوں یا ناپسندیدہ ہوں, میری کوئی بدعملی اللہ کو ناپسند ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے یہاں غصے کا مستحق ٹھہرا تو کیا ہوں گا؟ اب ایسی صورت میں میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوں گی کہ اللہ کا ایک محبوب, میں نے اس کے ساتھ میں زیادتی کی. جب تک اللہ کے پاس فیصلہ نہ ہو جائے کہ میں اچھا ہوں یا اچھا نہیں ہے تو میرے کو اس پر بڑاپن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا پتہ اللہ کے پاس وہ میرے سے زیادہ اچھا ہو. اگر میرے سے زیادہ وہ اچھا ہے تو پھر تو مجھے اس کی سننی چاہیے تھی, اور اگر میں اسے اچھا ہوں تو کسی درجے میں حق رکھتا ہوں, مگر اس کو فائنڈ آؤٹ کون کرے گا کہ میں اچھا ہوں کیا نہیں ہوں؟ اب پوری رات آپس میں اپنے نفس سے یہی بات کر لیتے, نیند ہی نہیں آئی ان کو. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. فجر کی نماز پڑھی, سیدھا اس آدمی کے گھر پہ گئے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آیا اور اسے کہا کہ بھائی خدا کے لیے تو میرے کو معاف کر دے. بولا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے کہ پہلے تو معاف کر دے پھر بعد میں بولوں گا. اس نے کہا چلو اچھا بتاؤ میں نے معاف کر دیا, بات کیا ہے؟ تو کہنے کہ رات تمام نیند نہیں آئی, میں نے یہی سوچا کہ میں نے آپ کو جو کہا تھا اگر کہ آپ کی غلطی رہی ہوگی لیکن مجھے حق نہیں پہنچتا ایسا کہنے کا. ہو سکتا ہے آپ اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہوں میرے سے, ایسی صورت میں آپ کی عزت مجھے کرنی چاہیے اور آپ کی مجھے جیلنی چاہیے, نہیں کہ آپ میری جیل, بس آپ مجھے معاف کرنا. ایسا دل جڑ جاتا ہے جب آدمی کے اندر اسلام آتا ہے. صحابہ کے دل ایسے جڑ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے دل ہی ہمدرد ہو گئے تھے. اگر تو اسلام اگر نہ ہو, احتسام ملنا اگر نہ پایا جائے نا, تو کسی سے ذرا سی تو میں ہو گئی. اب رات تمام یہ نہیں سوچتا آدمی, اس کو بھی نیند نہیں آتی, مگر پھر یوں نیند نہیں آتی, وہ دوسرے طریقے سے نہیں آتی. اچھا انہیں ایسا بولا نا, ایسا بتاؤں گا, ایسا کروں گا, صبح ہونے دو اس کو, اس کی کون ہے, گھر کہاں ہے, اس کی فائل نکلوائیں گے, اس کی کوئی جو ہے نا, اس کا کوئی راز پکڑو. اور جانے والا اب ایک سلسلہ دشمنی کا کہ ذرا سی بات ہو گئی تھی اس کو جدھر کا ادھر کر دیں, ویسا نہیں بلکہ اس کو بیس بنا کے اب اس کو پالتے جانا. اور پھر یہ ہے کہ کہاں تک نوبت جاتی ہے, ہر قسم کی اظہار آسانی, حتیٰ کہ ہنڈے لگا دینا پڑا تو ہنڈے لگا دیتا ہے آدمی, اس کی دکان کو آگ لگا دینی پڑے تو اس کی دکان کو آگ لگا دیتا ہے آدمی. اور جانے والا اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع پیش آ گیا, اس کا چانس مل گیا, تب تو وہ لکی ہو گیا. اگر یہ اپنی غلطی سے پھنس گیا کسی غلطی میں اور کوئی دشمن کو پتا چل گیا تو وہ تو لکی میں رہیں گے, وہ اب اس کو بتاؤں گا, اس کی دن اب بتاؤں گا. یہ کیا ہے, جب یہ جذبہ اس کا دوسرے کے ساتھ میں ہے تو تیسرے آدمی کا جذبہ اس کے ساتھ میں بھی ایسے ہوگا, کیونکہ دین تو کاٹے بھی نہیں ہے. تو جب اس کا نقصان اس نے کیا, اس کی عزت کا, اس کی جان کا, اس کے کاروبار کا, اس کے مال کا, سب چیزوں کا, تو یہ کتنی دور باقی ہے, یہ اس کو کتنے دن چاہیں گے؟ اب ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہوگی تو بتاؤ کیا صورت حال ہوگی. اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام وہ چیز ہے کہ جو آدمی میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے, احتیاط پیدا کرتا ہے, انسانیت کی ہمدردی اس میں آتی ہے، اپنے کو معمولی سمجھنے کی صلاحیت اس میں آتی ہے، دوسرے کو عزت کرنا آتا ہے، دوسرے کو عزت دینا آتا ہے، اور دوسرے کو راحت پہنچانے کا خیال آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ آتا ہے. تو اس سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آپ سے ہم شکریہ کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، اس کا کوئی بدلا نہیں چاہتے ہم. ہم تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خود آپ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے ساتھ تو یہ سلوک، آپ کھانا کھا لیجئے، آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ سفر کر لیجئے ہماری سواری سے، آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم آپ کے گھر کے سامنے کا راستہ صاف کر دے رہے ہیں، آپ کے نالے صاف کر دیں. کیوں بھائی آج کیا بات ہے، پھوڑے لے کے میرے گھر کے سامنے آ گئے؟ نہیں، کچھ آپ سے لینا نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی تو ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا. وہ پیاسے ہیں کہیں گے ہم پیاسے رہ جائیں گے، اتنے زیادہ نہیں ہے ان کو کھلا دو. وہ بھوکے ہیں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، چلو ان کو کھلا دو. ایک گھر میں فاقہ ہے، وہاں بکری کٹ گئی، ایک گھر میں فاقہ تھا. ان کو پتا چلا کہ بھائی فاقے کا تو نہیں پتا چلا، مگر یہ پتا چلا کہ وہ لوگ بھی غریب ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، گوشت تو یہاں پکی رہا ہے مہمانوں کے پاس، اب سرا پایا کون بھونتے بیٹھے گا، چلو یہ سرا بھیج دو بازو والوں کے پاس. تو بازو والوں کے پاس بھیج دیا سرا. وہاں جو ہے فاقہ تھا، وہ تو غنیمت ہو گئی کہ چلو بھائی سرا آ گیا، کچھ گوشت بن جائے گا، کچھ شوربہ بن جائے گا، کھانے پینے کی شکل نکل گئی کوئی. مگر وہ تو آپس میں بیٹھ کے میاں بیوی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم کو فاقہ ہے، کھانا بالکل نہیں ہے، بھوک لگ رہی، لیکن ہمارے بازو والے جو ہے نا اسی کنڈیشن میں ہیں، چلو اپن کل کچھ کر لیں گے، آج ان کو دے دیتے ہیں. وہ دوسروں کو پہنچا دیے، دوسروں نے بھی یہی سوچا، ان کی تھنکنگ ایسی تھی، انہوں نے تیسرے کو پہنچا دی، انہوں نے چوتھے کو پہنچا دی، انہوں نے پانچویں کو پہنچا دی، انہوں نے چھٹے کو پہنچا دیا. وہ چھٹے والوں کا گھر جو تھا نا، وہ جو پہلے سری والے جو لوگ تھے ان کے بازو تھا، انہوں نے اس کو پہنچا دیا، وہ سری جیسے گئے آ گئے. اور ساتوں کے ساتوں فاقے سے رہ گئے. یہ نہیں کہ انہوں نے کھانا تھا، انہوں نے سوچا کہ کہاں یہ مصیبت ڈھونڈنے کی، کھانے کی کرے، کسی انہوں نے فاقہ تھا، اس حالت میں انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ نہیں ان کو پہنچا دیا جائے، چلو ان کا پیٹ بھر جائے. پتہ نہیں ہمارے سے زیادہ نازک حالت ان کی ہو، میدان جنگ میں ہیں، زخمی ہو گئے، اور زخمی ایسے کہ جینا مشکل، جان تک کی امید نہیں رہی، مرنا ہی ہے. ایک صاحب کے بھتیجے جو ہے وہ پانی لے کے آئے اپنے چچا کو تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ چچا جو ہے نا وہ لوگوں میں نہیں تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد لوگ جو آ کے ایک جگہ جمع ہو گئے، اس میں دیکھا چچا نہیں تھے، تو سمجھ گئے کہ زخمی ہیں یا شہید ہو گئے. اگر انہوں نے کہا کہ شہید ہو گئے تو شہید ہو گئے، لیکن اگر زخمی ہے، پیاس ہے، پیاس لگ رہی ہوگی، تو چلو پانی پلا دوں، مرنے سے پہلے چلو پانی تو پی لیں گے. وہاں پہنچے تو واقعتاً وہ زخمی تھے، اور زیادہ زخموں سے چور تھے. انہوں نے قریب جا کے آواز دی، انہوں نے تھوڑی سی آواز نکالی، اس کے بعد کہا کہ کیا کچھ چاہیے؟ تو کہنے کہ ہاں پانی پلا دو، بہت شدت کی پیاس لگ رہی. انہوں نے جو پانی پلانا چاہا تو اس کے قریب سے ایک آواز آئی کہ پانی. انہوں نے کہا کہ، اور وہ کہہ نہیں سکے، انہوں نے اشارہ کر دیا ان کو پلا دو. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت میں مر رہا ہوں. خدا کی کرنی یہ ہے کہ انہوں نے جب پانی یہ لے کے پہنچے ان کے پاس میں، تو ویسے پہنچے ہی تھے کہ اس کے قریب سے آواز آئی پانی کی. انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہاں لے جاؤ. اور یہ اس یعنی زخموں کے، وہ تصور کیجئے زخموں کا کہ جس میں آدمی بول نہیں سک رہا ہے اور جانکھنی کا عالم ہے. اس وقت ایثار اور قربانی کے جذبے کا احساس کیجئے کہ کیا جذبہ تھا، اور کیا اللہ پاک نے صفات ان میں پیدا فرما دی تھی کہ انہوں نے تیسرے کی طرح اشارہ کیا. تیسرے کے پاس پانی دینے کے لیے جب پہنچے تو ان کی جان نکل چکی تھی، وہ پینے کے اس میں نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ میں دوسرے کو پلا دوں، یہاں آنے تک یہ بھی انتقال کر گئے. وہ اپنے چچا کے پاس آئے کہ ان کو تو پلا دوں، تو آنے تک وہ بھی انتقال کر گئے، پانی کا پیالہ جیسا کرا. کیا اشار اور قربانی، اس کو کہتے ہیں انسانیت. یہ اشار اور قربانی کی اعلیٰ مثال. بالکل مہمان آ گیا، کھانا کھانے کے لیے صرف اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا سکیں، اور خود ماں باپ کے لیے بھی نہیں تھا. مہمان ہے، مہمان کا احترام ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ مہمان آیا ہوا ہے، اس کو کوئی اپنے پاس لے جا کے کھلا لو. وہ لے کے پہنچے ان کو، اپنے گھر کے میں انتظام کر لوں گا. اپنی گھر والی سے کہا کہ کچھ ہے کہنے کی، کچھ بھی ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، آج کل ہی کچھ ہو سکتا ہے. اچھا البتہ بچے سے کہ فاقے سے رہیں گے، اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑا سا اٹھا کے رکھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ بچوں کا کیا ہے، بچے بھی ہمارے ہی ساتھ ہیں، بہلا پھسلا کے ان کو کھلا دو. یہ مہمان اپنے پاس آیا ہے، اس کو کھلا دیتے. بچوں کو بہلا پھسلا کے کھلا دیا. ایک آدمی کے کھانے کی اتنی کھیر تھی، مہمان کو سامنے بٹھا دیا. اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب اگر اس کے سامنے ہم بیٹھیں گے تو مہمان کہے گا کہ تم بھی کھاؤ میرے ساتھ. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کھاتے، ہم کہیں گے اگر ہم یہ کہہ دیں گے نہیں اتنا ہی ہے آپ کھاؤ، تو وہ کھائے گا. ہمارے کھانے کا ہی تھا، بچوں کا تھا، ہم نہیں کھا رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں. ہمارے کو تو پہلے سے ہی نہیں تھا، خالی بچوں کا تھا، وہ ہم نہیں کھا رہے ہیں آپ کو دے رہے ہیں. وہ پھر کھاتا ایسا بولنے پر، کھلانا مقصود اگر ہوتا ہے آدمی کا تو پھر اس کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ تھوڑا ہے. انہوں نے یہ فرمایا اپنی بیوی سے کہ چراغ کا زمانہ تھا, دسترخوان بچھا دیتے ہیں, تم تو پردے میں رہو گی, میں سامنے بیٹھ جاؤں گا مہمان کے, چراغ دونوں کے بیچ میں رہے گا, وہ چراغ کی بتی صحیح کرنے کے بہانے سے تم چراغ بند کر دینا, بجا دینا اس کو, اندھیرا ہو جائے گا بالکل. اور میں مہمان سے کہوں گا کہ بچوں کے اندھیرا ہو چکا ہے, فی الحال روشنی نہیں ہے, اس کو جلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, کھا لیں اپن کھانے سے ہی. اب وہ کھاتا رہے گا, میں ایکٹنگ کرتا رہوں گا جیسے کوئی چیز اٹھا کے کھا رہا ہوں اور چبا رہا ہوں. اور واقعتاً یہ نہیں کہ کوئی فرضی داستان ہے, ایسا ہی کیا. مہمان کھانا کھا لیا اور انہوں نے صرف ایکٹنگ کی کھانے کی اور چراغ اس بہانے سے بجا دیا, اور بیوی بھی بھوکی, میاں بھی بھوکا, بچے بھی بھوکے, ایک مہمان کو کھلا دیا, پردیسی مہمان کے جس کو جانتے بھی نہیں کہ یہ کون ہے, کوئی رشتے دار ہے, کوئی کزن ہے, داماد ہے, ہونے والا ہے, بھائی اب کھلاؤ نہیں تو پھر کل کے دن پتہ نہیں کیا مسئلہ کرے گا. بالکل ایک نیا مہمان تھا, اس کو کھلا دیا. اور پھر جتانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل کے دن آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ حضور ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ, میں نے ایسا کر دیا. نہیں, یہ بھی نہیں, بلکہ جب جا کے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل تم نے جو مہمان کے ساتھ میں سلوک کیا ہے وہ اللہ کو پسند آ گیا, وہی آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی, یہ سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, چاہے ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کا پیٹ بھر دیتے ہیں. اس معیار پہ آ گئے. فرمانے کہ تم کدھر تھے, آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے خون, یعنی اپنی جان تک قربان کرنے پر آ گئے. اللہ پاک کی یہ نعمت جو تم کو ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اسلام حقیقی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر دیتا ہے, ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے. اگر جوڑ نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اسلام حقیقی نہیں آیا, پھر اسلام پر محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ اسلام آئے. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے, تم پر ہوئی کہ تم دشمن تھے, فالف بین قلوبکم, تمہارے دلوں میں جوڑ دی, تمہارے دلوں کے درمیان اللہ پاک نے الفت پیدا فرما دی, فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر جا چکے تھے. پوری انسانیت جو ہے وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر چکی تھی, کچھ باقی نہیں رہا تھا انسانوں میں, سارے کے سارے جو ہے نا ختم ہو چکے تھے بالکل, اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے, اپنی کوالٹی کے اعتبار سے فنش تھے, کچھ بھی نہیں تھا انسانیت میں باقی, بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے. اسلام آیا اور اس نے بچا لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فانقذکم منہا, اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اللہ پاک اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیت میں بیان کرتے ہیں تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ. باقی حصہ ان شاء اللہ بعد میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت پیدا فرما دے, اور ہم اب اس وقت کے سارے مسلمانوں میں بھی اتفاق اور اتحاد اور الفت پیدا فرما دے, اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بالالفاظ الايهابات انها علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح لنا شأننا كله, اللهم أصلح لنا شأننا كله. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.